بیماریوں کا علاج کیا ہو، یہ بیان کیا جا سکے، اور علم اخلاق کو بنایا گیا، علم اخلاق کو وضع کیا گیا تاکہ انسان کو یہ پتہ چل سکے کہ روح کے اوپر کون کون سے امراض حملہ آور ہو سکتے ہیں اور روح کو ان امراض سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، یا اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے روح کو تو بھی اس کا وہ علاج کس طرح سے کرے گا۔ تو کل کی گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے آج آگے بڑھیں گے عبارت میں، کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جسم اور روح یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس کے طریقے کے طور پر بعض باتیں مصنف پیش کر رہے ہیں، وہ ہماری عبارت پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ نفس اور روح کو پسند آنے والی چیزیں کیا کیا ہیں اور ان کے لیے ناپسندیدہ چیزیں کیا کیا ہیں اس کا بیان آئے گا۔ تو عبارت صفحہ نمبر 28 سے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا فرق جو بیان کر رہے ہیں جسم اور روح کا، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ جسم الگ چیز ہیں اور روح الگ چیز ہیں، کہ ان نفس تلتس بما لا یلائم الجسم من امور الالہیت والمعارف الحقیقیت، کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جسم جو ہے وہ والی لذت حاصل نہیں کر سکتا کہ جو نفس حاصل کرتا ہے امور الہیہ میں سے اور معارف حقیقیہ میں سے۔ جسم کو بعض اوقات اس مقام پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جبکہ روح کو لذت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، جب انسان کھڑا ہو کے ایک طویل زیارت پڑھ رہا ہو تو ان کے الفاظ پہ غور کرنے کے ساتھ ساتھ روح جو ہے وہ لذت محسوس کر رہی ہوتی ہے مگر پاؤں جو ہے وہ تھک رہے ہوتے ہیں۔ تو ضروری کہ جس چیز سے لذت روح کو آتی ہے اسی سے لذت جسم کو بھی آئے، اس کا مطلب جسم الگ چیز ہے اور روح الگ چیز ہے، اس کی لذت الگ ہے اس کی لذت جو ہے وہ الگ ہے۔ کہ لا ریب فی الحقت الکلیت والذوات المجردت النوریت، کہ لا ریب فی ما یحصل لبعض النفوس صافیت عن شوائب الطبیعت من البہجت والسرور بادراک العلوم الحقت الکلیت والذوات المجردت النوریت القدسیت، کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو بعض پاک و پاکیزہ لوگوں کو یا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نفس کی صفائی کی ہے ان کو جو مراتب حاصل ہوئے، وہاں پہ اس بات کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ ان کو یہ مراتب حاصل ہوئے اس وقت کے جب ان کا جسم بھی قوی تھا، جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے ایک بالکل لاغر آدمی روحانی اعتبار سے بہت قوی ہو، اور ہو سکتا ہے جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط اور پہلوان آدمی پروردگار کا نافرمان ہو۔ تو جسم اور روح کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جسم قوی ہوگا تو روح بھی قوی ہوگی اور جسم ضعیف ہوگا تو روح بھی ضعیف ہوگی، اس کا آپس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ تو نفوس صافیہ وہ افراد کے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا ہوا ہے انہوں نے جو مقامات حاصل کیے اس میں جسم کی دخالت اس انداز سے نہیں ہے کہ جسم قوی ہو تو ہی روح جو ہے وہ قوی بنے گی، البتہ یہ بات اپنے مقام پہ آئے گی کہ اس سے کوئی یہ مثلا ذہن میں نہ دیا ہے کہ اس کا تو جسم کی طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جسم جو ہے گاڑی ہے جس میں انسان سفر کرتا ہے، تو اب اگر انسان اگر اپنی گاڑی کو صحیح نہیں رکھے گا تو راستے میں خراب ہو جائے گی تو سفر آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو جسم مضبوط ہوگا تبھی روحانی سفر آگے بڑھ سکے گا۔ اگر جسم بیمار ہے تو بستر پہ بیماری کے طور پہ پڑا ہوا ہوگا تو کہاں سے نماز شب کے اٹھ سکے گا، تو جسم کی طرف عدم توجہ ہی نہیں دینی ہے۔ یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جسم الگ چیز ہے اور روح الگ چیز ہے، دونوں آپس میں لازم ملزوم نہیں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم کی طرف توجہ ہی نہیں دینی ہے، جسم کی طرف اس حد تک تو توجہ دینی پڑے گی تاکہ مثلا یہ اس قابل رہے کہ اس کے اوپر روح سوار ہو کے اپنا سفر جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ کہ اندر قوت جسمیت الباطن لا تکتسب العلوم الا من طریق الحواس الظاہرہ، ایک اور فرق بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ جسم فقط محسوسات کو درک کر سکتی ہے، کہ جو حواس خمس ہیں اسی کے ذریعے سے جسم جو ہے باتوں کو سمجھ پاتی ہے، مگر روح کے لیے ایسا نہیں ہے. ہم جسم کے ذریعے سے فقط ان امور کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو واقعی وجود رکھتے ہیں، مگر ہم روحانی طور پہ بسا اوقات ان چیزوں کو بھی درک کر لیتے ہیں کہ جس کا ظاہر میں وجود نہیں ہوتا ہے. جیسے بہت سی فرضی باتیں، کہ ہم فرض کریں کہ ایسا پرندہ ہو کہ جس کے 10 پر ہو تو خارج میں نہیں ملے گا ہمیں، میں تصور کرنے میں ذہن میں لا سکتے ہوں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا مطلب اندر کا وجود الگ ہے، باہر کا وجود الگ ہے. اگر دونوں وجود ایک ہی ہوتے تو جو چیز جسم کے سامنے نہیں آ سکتی وہ روح کے سامنے بھی نہیں آنی چاہیے. تو یہ ایک اور فرق بیان کیا ہے کہ ان نشاہد ان البدن وقواہ یضعفان فی افعالہما و آثارہما. کہتے اسی طرح سے ہم دیکھتے کہ جسم عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، جبکہ روح میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ نیک راستے پہ چلتا ہے تو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے. جوان آدمی جسمانی اعتبار سے زیادہ قوی ہوتا ہے، مگر روحانی اعتبار سے وہ اتنا قوی نہیں ہوتا ہے جتنا ایک نیک بوڑھا آدمی ہوگا، اگرچہ جسمانی اعتبار سے وہ زاگر ہوگا. تو اگر جسم اور روح ان دونوں کا فرق نہ کیا جائے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب جسم قوی ہو اس وقت روح قوی ہو، جب جسم ضعیف ہو اس وقت روح ضعیف ہو، مگر ایسا نہیں ہے. تو ان نوشا ہے تو ہم خود دیکھتے ہیں ان باتوں کو کہ اندر بدن و کوا ہو، کہ بدن اس کی قوت جو ہے ضعف ہوتی جاتی ہے اپنے افعال اور اپنے آثار میں، جبکہ وہ نفس و تقوی فی ادراکاتہا و صفاتہا. مگر نفس جو ہے وہ قوی ہوتا جاتا ہے اپنے ادراکات میں اور اپنے صفات میں، کہ ایک صدق کی صفت جو جوانی کے آرمبھ میں ہوتی ہے کہ سچائی کی عادت پڑ گئی، سچائی بول سچ بول رہا ہے، مگر وہ صفت بڑھاپے میں اور کبھی ہو جاتی ہے. ایک تقویٰ کی صفت جو جوانی میں ہوتی ہے اس پہ قائم رہے تو بڑھاپے میں اور بڑھ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ان صفتوں میں جو ہے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی آتی جائے، مگر جسم کی قوت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری آتی جاتی ہے. تو یہاں تک کی باتیں تھی، وہ ساری باتیں تو ہم نے بیان نہیں کی، جو مین مین باتیں تھی کہ جس میں جسم اور روح ان دونوں کا فرق بیان کیا گیا، اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری چیز ہے روح. اور اس کے اوپر گویا پروردگار عالم نے دونوں کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ جیسے ایک پنجرے کے اندر پرندے کو رکھ کر اس پنجرے کو بند کر دیا جائے، تو اب یہ جسم کے اندر روح مقید ہے. اور یہ کب جدا ہوگی کہ جب گویا اس پرندے کو اگر پنجرے سے نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ دروازہ کھول دیا جائے، تو دروازہ کھلتے ہی پرندہ اڑنے لگے گا، اسے اس کی منزل اوپر کی طرف ہے، وہ پنجرہ خالی ہو جائے گا، اس کا کام زمین کی طرف جانا ہے. تو اس جسم کے اندر روح کو ڈال کے پروردگار عالم نے گویا تارا لگا دیا، اور اس کی چابی کس کو کرا دیا، موت کو، کہ موت آ کے اس تارے کو کھول دے گی اور اس کے بعد روح اپنے مقام پہ چلی جائے گی اور جسم جو ہے وہ اپنے مقام پہ چلا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ قبر میں جانے کے بعد جو آگے کے مراحل ہیں، جس میں سے بعض کی طرف اشارہ بھی آئے گا. تو دنیا میں جو نظام ہے اس کے اعتبار سے جسم کے اندر روح جو ہے مقید ہے، دونوں میں جدائی نہیں ہوتی جب تک کہ موت واقع نہیں ہوتی انسان کی. تو اب جسم چونکہ خاکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ روح کو بھی اپنے ساتھ پستی کی طرف دے جائے، اور روح چونکہ ملکوتی چیز ہے، آسمانی چیز ہے، وہ چاہتے ہیں اپنے ساتھ جسم کو بھی اوپر لے جائے. تو دونوں میں کشمکش چلتی رہتی ہے، روح چاہتی ہے کہ اس کو اوپر لے جائے انسان کو، جسم چاہتا ہے کہ اسے نیچے اور زمین میں دفن کر دے. یہ جد و جہد چلتی رہتی یہاں تک کہ موت آ جائے، جس کو یقین کا نام سے بھی تعبیر کیا گیا کہ حتی عطا کر یقین، کہ موت آنے تک یہ کشمکش باقی رہتی ہے. تو اب اس کے بعد کی جو فصل ہیں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح دونوں سے بنا ہوا ہے، تو جسم کی لذتیں کیا ہیں وہ تمہیں عام طور پہ پتا ہے. جسم کے لیے مثلا جو ہے ناپسندہ چیزیں کیا ہیں وہ تمہیں عام طور پہ پتا ہے. روح کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو روح کو جو ہے لذت پہنچاتی ہے, اور کون سی باتیں ہیں جو روح کو جو ہے غمناک کرتی ہیں, روح کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں. تو پھر بیان ترزس نفس سے وہ تعظمہا, اس بات کا بیان کہ نفس کن باتوں سے لذت حاصل کرتا ہے اور نفس جو ہے کن باتوں سے الم اور دکھ محسوس کرتا ہے. کہ اذا عرفت تجرد النفس سے وہ بقاها ابدا, جب آپ کو یہ بات پتا چل گئی کہ نفس جو ہے وہ مجرد ہے اور اسے ہمیشہ رہنا ہے. روح کو یہاں پہ نفس سے تعبیر کیا گیا ہے, جیسے آگے بھی وضاحت آئے گی کہ روح نفس عقل یہ تقریباً جو ہے وہ نام کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں ہیں, باقی ایک ہی چیز ہیں. کہ جب پتہ چل گیا کہ نفس کو ہمیشہ رہنا ہے تو فعلم, تو پاس آپ یہ بھی جان لیں کہ انہا ملتزتن متنعمتن دائمن او معذبتن متعظمتن کزالے, کہ اس روح کے لیے یا تو ہمیشہ کی خوشی ہے یا ہمیشہ کا غم ہے. جسم کے لیے آنے والی خوشی اور غم موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. انسان جتنی بھی تکلیف میں ہو موت آئے گی اور تکلیف ختم. تو اگر انسان کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے بستر پہ, تو ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ تڑپے گا, وہ جسمی تکلیف ختم ہوگی. مگر انسان کو روحانی مرض لاحق تھا جس کی وجہ سے وہ اندرونی طور پہ جل رہا تھا, تو مرنے کے بعد روح تو نہیں مری, تو وہ والی کیفیت اس کی جاری رہے گی, وہ تکلیف اس کی جاری رہے گی. تو روح کے لیے لذت بھی دائمی ہے اور اس کی تکلیف بھی جو ہے وہ دائمی ہے. وہ اتزاز ہوا یا توقف ہوا کمال ہے لذی یا خوش, کہ روح لذت کیسے حاصل کر سکتی ہے, کہتے اس کمال کو حاصل کرنے کے ذریعے سے کہ جو روح کے لیے خاص ہے. جب روح اس کمال کو حاصل کرتی رہے گی تو لذت حاصل کرتی رہے گی. ولما کانت لها قوتان, اور جب جو ہے روح کے لیے دو قوتیں, ان نظریتوں ولا عملیتوں, ایک قوت نظری ایک قوت عملی. آگے جگہ تفصیل سے بحث آئے گی عقل عملی اور عقل نظری کی. عقل نظری کو یہاں پہ بطور نظری قرار دیا ہے اور عقل عملی کو عملی قرار دیا گیا کہ انسان کے اندر دو قوتیں پائی جاتی ہیں. ایک قوت عقل کی وہ ہے کہ جو غور و فکر کرتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے کہ کیا انسان کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, اور دوسری قوت عملی ہے کہ جب وہ فیصلہ کرنے کے بعد قوت عملی کو مثلا جو ہے حکم دیتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے, تو قوت عملی پھر وہ کام جسم کے اعضاء اور جوارے سے کرواتی ہے. تو یہ دونوں قوتیں عملی اور نظری, اس کی تفصیل گفتگو آگے آنے والی ہے, اسے یہاں پہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو فکمار قوت نظریتی اور احاطت و بے حقائق موجودات بے مراتب یہاں, تو قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ انسان جو ہے موجودات کی حقائق کا احاطہ کرے بے مراتب یہاں, اس کے تمام مراتب کے ساتھ, کہ موجودات پر غور و فکر کرے, موجودات کو جانے, اور پھر یہ بھی جانے کہ ہر موجود اپنا ایک رتبہ رکھتا ہے, تو وہ کس رتبے پہ فائز ہیں موجودات میں, وہ اس جگہ سے آغاز کر سکتا ہے کہ جہاں پہ وہ وجود والی چیز جان ہی نہیں رکھتی. پھر اس کے بعد اس وجود پہ جائے گا کہ جس کے اوپر پانچ جو ہے وہ نمو تو ہے, مثلا وہ چیز جو بالکل ہی بے جان ہے اس کو کیا کہتے ہیں جمادات. اس کے بعد تھوڑی سی نمو کی قوت ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم نباتات. اس کے بعد جس کے اندر یہ قوت بھی ہے کہ حرکت بھی کر سکے آگے اس کو ہم کہتے ہیں حیوانات. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا حیوان ایسا زی حیات کہ جس کو عقل بھی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انسان. تو ان تمام موجودات کا مشاہدہ کرے اور ہر ایک کو کیٹیگری وائز کرے اور دیکھے کہ پروردگار عالم نے کس موجود کے اندر کیا کیا قوت رکھی ہوئی ہے. ور اطلاع جزیات غیر متناہیات بے ادراک کلیات, اور پھر اطلاع حاصل کرے جزیات کے بارے میں, مگر جزیات تو غیر متناہیہ ہیں, دنیا میں مثلا کروڑوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر چیز کا انسان کیسے احاطہ کرے گا؟ تو کہتے ہیں بے ادراک کے کلیات، ہاں ان کی کلیات کو درک کرنے کے ذریعے سے، کہ جب کلیات درک کر لے گا تو وہ کہ کلی پتہ چل گئی تو جزی کے سارے افراد کا علم اس کے پاس آ جائے گا، کہ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو پیر ہوتے ہیں، ایک زبان ہوتی ہے، دو کان ہوتے ہیں، اب اسے پتا جائے کہ افریقہ کے فلاں جنگل میں انسان پایا جاتا ہے، تو خود بخود فیصلہ کرے گا کہ اس کو دو آنکھیں ہوگی، دو ہاتھ ہوں گے، دو پیر ہوں گے، ضروری اس وہاں پہ جا کے اس کو دیکھے باقاعدہ، اسی طرح سے کلی چیز کو درک کر دیا، اسی طرح سے تمام جانداروں کی یا تمام موجودات کی جب کلیات کو درک کر لیتا ہے تو جزیات غیر متناہیہ اس کا علم بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ترقی من ہوں ارا معرفت المطلوب حقیقی، اچھا اب موجودات کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کو وہیں نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ یہ موجودات کا علم حاصل کیوں کر رہا ہے، یہ غور و فکر کیوں کر رہا ہے، کبھی سورج کو دیکھ رہا ہے، کبھی چاند کو دیکھ رہا ہے، کبھی ستاروں کو دیکھ رہا ہے، کبھی زمین پہ پائی جانے والی مخلوقات کو دیکھ رہا ہے، یہ سارا علم حاصل کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ معرفت مطلوب حقیقی حاصل کرے، تاکہ وہ جان لے کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے، کہ جس نے ان موجودات کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ تو موجودات کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد موجودات کی حد تک محدود رہنا نہیں ہے، بلکہ اصل ہدف اور اصل مقصد جو ہے خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ مگر ہوا کیا کہ انسان کہ جس کی خلقت کا مقصد کیا تھا کہ خدا کی معرفت حاصل کرے، مگر وہ اپنے اصل ہدف کو بھول کے ان چیزوں میں کی حد تک محدود ہو گیا کہ جو چیزیں اصل نہیں تھی بلکہ وہ تو ذریعہ تھی، کہ انسان پیدا ہوا تو اس نے جب دیکھا کہ مجھے مثلاً اسے کچھ ضرورتیں ہیں، مگر وہ ضرورتیں تھی کس لیے؟ کہ ان ضرورتوں کو پورا کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں، تو اس نے اپنا اکثر و بیشتر وقت جو ہے انہی ضرورتوں کو پورا کرنے میں پہ صرف کر دیا، کہ دیکھا کہ بھوک لگتی ہے تو غذا کا بندوبست کرنا ہے، دیکھا کہ مثلاً جو ہے لباس کو چھپانا ہے، بدن کو چھپانا ہے تو لباس کا بندوبست کرنا ہے، دیکھا کہ مثلاً جو ہے موسم کے حوادث سے بچنا ہے، سردی سے بچنا ہے، گرمی سے بچنا ہے تو مکان کی ضرورت ہے، تو ان کو ضرورتوں کی حد تک تو رہنا تھا، اصل نہیں تھی یہ چیز، اصل تھی معرفت خدا کو حاصل کرنا، مگر اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ اپنا بیشتر وقت انہی چیزوں میں صرف کرنے میں لگ گیا۔ ایک سروات پڑے محمد والا تو موجودات کی طرف نگاہ کرنا اس لیے نہیں کہ موجودات کے تک محدود ہو جائے، بلکہ یہاں سے وہ ترقی کرے، یہ معرفت المطلوب حقیقی و غایت الکل، اور ہر چیز کی انتہا، کہ جس سے آگے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، کہ حتی یسر الى مقام التوحید و یتخلص عن وساوس الشیاطین و یطمئن قلبه من نور العرفان، کہ یہاں تک کہ وہ مقام توحید تک متصل ہو جائے، کہ جان لے کہ ان تمام موجودات، ان تمام مخلوقات کا خالق جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اپنے آپ کو اس خدا کے لیے خالص کر دے، اور اپنے تمام اہداف اور مقاصد کو اسی خدا کی طرف متوجہ کر دے، اور یہ سوچتا رہے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کا ہدف اور مقصد فقط و فقط اس کی رضا ہو، یعنی یہ تخلص ہو، اپنے آپ کو خالص کر دے اور شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، کہ جس نے اس کو فقط مادی چیزوں کی حد تک محدود کر دیا تھا، وہ یطمئن قلب ہو، اور اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے بے نور عرفان، معرفت کے نور سے، کہ پھر اسے قلب سلیم حاصل ہو جائے، اور جب انسان کو قلب سلیم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کہ نہ کسی چیز کے کھونے پہ اسے دکھ ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے حاصل ہونے پہ خوشی ہوتی ہے، اگر وہ مادی چیز ہو، ہاں اگر اس سے کبھی نماز شب چھوٹ جائے اس سے تو وہ افسوس کرتا رہے گا، یعنی افسوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو بتاتا رہے آج نماز شب چھوٹ گئی، کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی نماز شب پڑھتا ہوں، یعنی وہ دل ہی دل میں جلتا رہے کہ آج مجھ سے کتنی بڑی خطا ہو گئی کہ مجھ سے نماز شب چھوٹ گئی، مثلا نہ اٹھ پایا، تو وہ والی چیز ہونے پہ تو دکھ ہو اسے اور حاصل ہونے میں خوشی ہو، مگر مادی چیزوں کے نہ حاصل ہونے پہ خوشی ہو اور نہ ہی چلے جانے پہ غم ہو، تب انسان کو حاصل ہوتا ہے قلب سلیم، کہ اطمینان والا نفس، کہ جیسے آگے بھی نفوس کی بحث آئے گی کہ نفس مطمئنہ کسے کہیں گے، نفس زوامہ کسے کہیں گے اور نفس امارہ کسے کہیں گے. وہ حاضر کمارو ہور حکمت النظریہ، عقل نظری کا مین کام یہی ہے، حکمت نظریہ کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے کہ انسان کو اس مقام پہ پہنچا دے، موجودات پہ غور و فکر کر کے، باقی جو پہ غور و فکر کے انسان کو کے لیے یہ بات واضح کر دے کہ اس کا اصل ہدف، اصل مقصد پروردگار عالم سے متصل ہونا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینا ہے، یہ والی بات جو ہے اس کے لیے واضح ہو جائے. وہ کمال قوت عملیت، ابھی تک جو بات بیان کی ہو تو قوت نظریہ کا کمال تھا کہ عقل نظریہ کر کے دے گی کہ وہ فیصلہ کر کے بتا دے گی کہ اگر تمہیں کمال حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو خدا سے متصل کرو. مت کروانا کسے کام ہے، وہ تو عقل عملی کروائے گی. تو اب عقل عملی کا کمال کیا ہے؟ کہ وہ کمال قوت عملیت التخلی عن صفات الردیت والتخلی بالاخلاق المرضیہ. اب قوت عملی کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پس صفات سے دور کر دے اور اعلیٰ صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کر دے، کہ اخلاق مرضیہ وہ اپنے آپ پہ پیدا کر دے اور صفات ردیہ جو ہے اس کو اپنے سے دور کر دے. اگر یہ چیز ہوگی تو پھر اس کا ترقی کا سفر ہوگا، یعنی سفر میں سب سے پہلے جو اسے کرنا ہوگا، اگر پروردگار عالم کے لیے خالص ہونا چاہتا ہے، قرب الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں پہ مخلصین پہنچے ہوئے ہیں، تو اسے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اندر جتنی بری صفات ہیں اس کو اپنے سے دور کرنا پڑے گا اور اوصاف حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنے پڑے گا. سمت ترقی منہ الى تطہیر السر و تخلیته اما سوى اللہ سبحانہ. اور پھر جو ہے وہ سفر کو آگے بڑھائے گا اور اس طرح سے کہ پھر اپنے آپ کو خالص کر دے گا پروردگار عالم کے لیے، کہ جس کے اندر علماء جو ہے وہ پانچ مرحلے بیان کرتے ہیں کہ اس پانچ مرحلوں کو پہ پہنچ کے، ان پانچ مرحلوں سے گزر کے انسان جو ہے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ پھر اس قابل وہ بن سکتا ہے کہ پروردگار عالم کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائے، کہ محرمات کو ترک کر دے، جتنے بھی گناہ ہیں شریعت نے جس چیز کو جو بھی حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ تمام واجبات کو انجام دے، کہ کوئی بھی واجب جو اس سے چھوٹنے نہ پائے. پہلے دو مرحلے وہ تو ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ ہر مومن کے لیے، اس کے بغیر وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا. جب تک کہ واجبات کو انجام نہیں دیتا وہ محرمات سے بچتا نہیں ہے. تو سب سے پہلے چیز محرمات سے بچنا، دوسرا واجبات کو انجام دینا، تیسرا اسٹیپ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو مکروہات سے بچانا شروع کرے، اور چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ پھر مستحبات کی پابندی شروع کرے. اور جب یہ چار مرحلوں سے گزر جائے تو پانچویں چیز کیا ہے کہ محتملات سے بچے. محتملات یعنی ایسی جگہ یا ایسے مقامات یا ایسا قول یا ایسے افعال کہ جہاں پہ انسان کو احتمال بھی ہو کہ گناہ ہو جائے گا. اگر پتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تو فلاں صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کی عادت ہے غیبت کرنے کی، مجھے مراعات میں خاموش رہنا پڑے گا، غیبت سننی پڑے گی اس کی، انسان اس جگہ پہ جائے ہی نہیں. انسان کو پتا ہے میں فلاں جگہ گیا تو کسی نامحرم پہ نظر پڑ جائے گی، اس جگہ پہ جائے ہی نہیں. یعنی جہاں جہاں اعتماد ہو گناہ کا وہاں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، محتمرات سے بچے. جی ہاں، تو اس کے بھی طریقے بیان کیے ہیں علماء نے. ایک طریقہ ہے کہ انسان نگاہ نیچی کر کے چلے، تو نیچی کر کے نگاہ چلے، نگاہ کو نیچی کر کے چلے گا تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایک گٹر وٹر کھلی ہوگی تو اس میں بچت ہو جائے گی، دوسرا ہے کہ نامحرم میں نگاہ بھی نہیں پڑے گی. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دو چیز پہ انسان کنٹرول کر لے تو بہت سارے گناہ سے بچ جاتا ہے. ایک زبان پہ قابو کر لے، جب بھی بولنا جائے سوچے یہاں بولنا ضروری ہے تو بولوں ورنہ نہیں بولوں، زبان پہ قابو کر لے. دوسرا نگاہ پہ قابو کر لے کہ اپنے جب چلنے میں عادت بنا رہے کہ نیچے نگاہ کر کے دیکھ چلنا ہے. تو یہ دو باتوں پہ عمل کرے تو کافی گناہ سے بچ سکتا ہے. تو یہ پانچ مدر ہیں، محرمات سے بچنا، واجبات کو انجام دینا، مکروہات سے بچنا، مستحبات انجام دینا اور محتملات سے بچنا. یہ پانچواں اسٹیپ ہے. ہمارے یہاں بعض جو ہے وہ جن کو تقوی کا جوش چڑھتا ہے الٹا کام شروع کرتے، داڑھی منڈی ہوئی ہوگی مگر جو ہے وہ ہر چیز سے پرہیز کرے ہوں گے، جہاں پہ پرہیز کی ضرورت نہیں وہاں پہ بھی کیسا نا، یہ نجیس ہو گیا وہ نجیس ہو گیا، ادھر سے لباس بچاؤ ادھر سے بچاؤ، تو وہ محتملات سے بچنا ہے. مگر پہلے جو اسٹیپ ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ پہلے جو گناہ ہے اس سے انسان بچے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے بچائے، واجبات انجام دے، پھر مکروہات سے بچائے، پھر مستحب کو انجام دے، اور اس کے بعد پھر جو ہے باری محتملات کی آتی ہیں. تو عقل عملی کا کام یا قوت عملیہ کا کام کیا ہے کہ یہ تین کام کر لے. وہ پہلا کام کیا کرے کہ صفات ردیہ کو اپنے سے دور کرے. پس صفتیں جو ہیں بری صفتیں، عادت پڑ گئی غیبت کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، ان چیزوں کو جو اپنے آپ سے دور کریں. یہ دو تین مثالیں تو مثلا جو ہے آپ اپنے طور پہ کافی بنا سکتے ہیں کہ جو پس صفاتوں کی ہیں. اور اخلاق مرضیہ کو اپنائیں، اچھی صفتیں جو ہیں، اچھے اخلاق جو ہیں اس کو اپنائیں. یہ دو کام کر لے گا تو اب ترقی کا سفر شروع ہوگا، اور ترقی کرے گا کہ یہاں پہ اس وہ اپنے آپ کو خالص کر سکے گا پروردگار عالم کے لیے، اور پروردگار عالم کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے گا کہ پھر اس کے ذہن میں ہر کام کرتے ہوئے تصور خدا کا آئے گا کہ میں یہ جو بولنے جا رہا ہوں اس بولنے سے میرا رب راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میں جو قدم آگے بڑھا رہا ہوں یہ قدم آگے بڑھانے سے میرا خدا راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، میں یہ ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں ایسا نہیں اس ہاتھوں کی حرکت کی وجہ سے خدا ناراض ہو جائے. پھر اپنے ہر عمل پہ اس کی نگاہ پروردگار کی طرف ہوگی، اس کی حرکات اور سکنات جو ہے وہ قابو میں آ جائے گی پروردگار عالم کے. جیسے آپ لوگوں نے جب شرع امثلہ شروع کی تو شروع میں یہ حدیث آئی تھی اللہ کے رسول سے منسوخ، اس کے جملے کیا تھے کہ اول علم کیا ہے معرفت الجبار، آخر علم تفویض الامر الیہ، سارے معاملات اس کے ثبوت کہ جو کرنا ہے خدا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے، بولنا ہے تو اس کی خاطر، خاموش رہنا ہے تو اس کی خاطر، جانا ہے تو اس کی خاطر، واپس آنا ہے تو اس کی خاطر، یعنی کان کو کھلا رکھنا ہے کسی بات کو سننے کے لیے تو بھی اس کی خاطر، بند کر دینا تو اس کی خاطر. یعنی انسان اپنے تمام کاموں کو جو ہے وہ فقط و فقط اس کی رضا کی خاطر انجام دے. کہ وہ کمار قوت نظریت بے منزلت صورت، وہ کمار قوت عملیت بے منزلت مادت. کہ قوت نظریہ اور قوت عملیہ یہ آپس میں مربوط ہوں گے تو کام چلے گا. تو ان دونوں کا کمال ایسا ہے جیسے صورت اور مادے کا کمال ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مادہ یعنی وہ مٹیریل اور ایک اس کی صورت. مثلا مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں، اس کے آسان مثال ہے کہ مادہ سب میں مٹی ہو مگر کسی برتن کی صورت کچھ اور ہوتی ہے، کسی برتن کی صورت کچھ اور ہوتی ہے. تو گویا یہاں پہ صورت کو مثال بنایا ہے قوت نظریہ، کہ قوت نظریہ جو ہے وہ بتا دے گی کہ معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، مگر اس کے مادہ بھی تو چاہیے، وہ کون فراہم کرے گا؟ وہ قوت عملیہ فراہم کرے گی کہ پہلے اپنے آپ کو برے اخلاق سے جو ہے وہ دور کرے گا، اچھے اخلاق کو پیدا کرے گا، خدا کے لیے خالص کرے گا تو پھر اس مقام کو حاصل کرے گا. تو فلا یتیم احدہما بدون آخر، تو دونوں میں سے ایک چیز تام نہیں ہو سکتی بغیر دوسرے کے. اگر مادہ ہے ہمارے پاس ہمیں صورت بنانا نہیں آتی تو مٹی جمع کرنے سے برتن نہیں بن جائیں گے، ہمارے ذہن میں آئیڈیاز ہیں کیسے برتن بنانے چاہیے، وہ مٹیریل ہی نہیں ہے تو بھی نہیں بن سکتا. تو مادہ اور صورت دونوں ضروری ہے. اسی طرح سے قوت نظریہ یہ بھی صحیح ہونی چاہیے، اگر سوچ صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا. یہ سوچ کو درست کرنا ضروری ہے، مگر صرف سوچ کو درست کر کے بیٹھے رہنے سے بھی کام نہیں ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا. تو دونوں چیزیں آپس میں ضروری ہے. جیسے انسان کسی چیز کا ارادہ کرے اور اس پہ عمل نہ کرے تو وہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا، اور ارادہ نہ کرے اور عمل شروع کر دے تب بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا. جیسے نماز کے اندر اگر نیت کرے اور نیت کرے ویسے کھڑا رہے نماز نہیں ہوگی، اور نیت کیے بغیر پوری نماز پڑھ رہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے انسان کہیں جانے کا ارادہ کرے کہ وہاں جانا ہے اور ارادہ کر کے بیٹھ جائے تو پہنچ نہیں جائے گا وہاں پہ، اور ارادہ کیے بغیر چل پڑے تو منزل پہ نہیں پہنچے گا، اسی لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا. تو دونوں چیزیں ضروری، قوت نظریہ فیصلہ کرے گی کہ کرنا کیا ہے، اور قوت عملیہ جو ہے اس قوت نظریے کے فیصلے کے مطابق معاملات کو آگے بڑھائے گی. کہ وہ من حسد ادہور کمالا نے، کہ جس کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئی، کہ جس کی قوت نظری بھی کمی ہو گئی اور قوت عملی بھی کمی ہو گئی، سارا بے انفراد ہی عالمن صغیرن مشابہن للعالم الکبیر، کہ سارا بے انفراد ہی عالمن صغیرن مشابہن للعالم الکبیر، کہ وہ دیکھ لے گا اپنے آپ کے اندر ایک چھوٹے سے عالم کو ایک بڑے عالم کی مانند، کہ جیسے ایک عالم کبیر جو پوری کائنات ہے وہ اپنے آپ میں دیکھے گا کہ خود اس کے اندر بھی ایک حکومت ہے، خود اس کے اندر بھی ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر ہے، اس کے اندر بھی کچھ قوتیں ہیں جو اسے برائی کی طرف کھینچ رہی ہے، کچھ قوت ہے جو اس کو اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے. اپنے اندر باقاعدہ ایک مملکت پائے گا، وہ ایک چھوٹی سی مملکت ویسی ہی جیسی باہر ہوتی ہے، کہ دیکھے گا کہ کبھی اس کے دل کے اندر روشنی نمودار ہوتی ہے دن کی طرح سے، اور کبھی رات کی طرح سے تاریکی آ جاتی ہے. کبھی وہ دیکھیے کہ کبھی جو ہے اس کے دل میں جوش آتا ہے بارش کی مانند، اور کبھی اس کے دل میں جو ہے خشکش آ جاتی ہے موسم سخت موسم کی مانند. کہ وہ عالم میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو خود اپنے آپ پہ دیکھے گا کہ وہ ور انسان تام اور کامل رسی قلب ہو بے انوار شہود وہ بے ہی تتیم ہو دائرۃ الوجود، کہ جب یہ منظر آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو تمام قواہتوں سے، تمام کبھی باتوں سے، تمام برائیوں سے، تمام پس صفات سے خالی کر لے اور اپنے آپ کو خالص کر لے پروردگار عالم کے لیے، تو پھر اسے جو ہے اس کا قلب جو ہے ان نوروں کو حاصل کرے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ مشاہدات کرے گا. کہ وہ بیٹھا یہاں پہ ہوگا زمین میں ہوگا، مگر بہت سی آسمانی باتیں بھی اسے پتا ہوگی. وہ بے ہی تتیم و دائرۃ الوجود، اور اسی سے وجود کا دائرہ جو ہے وہ تام ہوگا، کہ پروردگار عالم نے اس کو جس مقصد کے لیے خلق کیا تھا وہ خلقت کا مقصد جو ہے اس کا پورا ہوگا. اب اس کے بعد کی جو فصل ہیں اس کے اندر کون کون سے اچھے اخلاق ہیں اور کون کون سے برے اخلاق ہیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائے گی. تفصیلی مباحث تو آگے آئیں گی کہ اخلاق کی فضیلتوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور پست اخلاق کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. سلوات پڑھیں محمد.